السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله العزيز البحار غافر الذنب قابل التوب شديد اللقاب، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة من شهيدا وآمن به وصدق والكتاب، ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي استنقذ الملة بعد الذهاب صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا إلى يوم المآب. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. صدق الله العظيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انا رحمة مهدات، او كما قال عليه السلام. محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، قرآن مجید کے دو مقامات سے آیات کے الگ الگ دو حصے پڑھے گئے ہیں. ایک حصے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا رحمت للعالمین ہونا بتایا گیا ہے، اور دوسرے حصے میں دین کے جو اعمال ہیں ان اعمال و افعال میں سے ایک مختصر اور بظاہر معمولی نظر آنے والا ایک چھوٹا سا عمل وضو ہے، اس سے متعلق آیت کا حصہ پڑھا گیا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آثار بھی رحمت ہیں. آثار سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سراپا اور ان نشیا کے بشمول جو آپ کے پاس استعمال میں رہا کرتی تھیں. حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کا رحمت ہونا ایک ہی رخ کے اعتبار سے نہیں، بلکہ ہر درجے کے اعتبار سے آپ کا رحمت ہونا ثابت ہوتا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال بھی رحمت ہیں. افعال کہتے ہیں کاموں کو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی کیا بس وہ رحمت دائرہ رحمت میں ہے، اور جو شخص نقش قدم پر چلتے ہوئے احکام کی تعمیل کرے گا اس شخص کو بھی اس رحمت کا مستحق گردانا جائے گا، یعنی یہ کہ اس رحمت سے وہ فائدہ اٹھائے گا، اور اس کا شمار ان لوگوں میں ہوگا جو دائرہ رحمت میں ہو کر اللہ کی رحمت کے مستحق ہوتے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات بھی رحمت تھی. ہر صفت رحمت. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ بھی تھا تو رحمت ہی تھا، مگر آدمی کو جلدی سمجھ میں نہیں آتا، جلالی رخ کا رحمت ہونا آدمی کو جلد سمجھ میں نہیں آتا. اگر کوئی بچہ آپ کا ڈلا پکڑنے کے لیے چولہے کی طرف بے شعور بچہ دوڑے تو ماں اس کو زبردستی کھینچ کر اس کو اس آگ کے ڈلے کو پکڑنے سے روکتی ہے، اور اگر بے اقرار اگر وہ پھر جا کر اس آگ کے انگارے کو لینا چاہتا ہے تو ماں اس کے اوپر غصہ کرتی ہے اور اس کو سزا دیتی ہے۔ بظاہر ماں کا یہ عمل اس کے لیے غصہ ہے، لیکن در حقیقت اس میں ماں کی رحمت چھپی ہوئی ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالی جلال کے جتنے پہلو پیش کرتے ہیں، اسی طریقے سے انبیاء کرام علیہ السلام اپنے صفاتی اعتبارات میں کہیں جلال کے جس رخ کو ظاہر فرماتے ہیں، ایسے ہی صدیقی نے امت جہاں جہاں اپنا غصہ ظاہر کرتے ہیں، ایسے ہی شہداء کرام جہاں وہ اپنا جلالی رخ دکھاتے ہیں، مجاہدین جہاد کے ذریعے سے معرکہ کارزار میں استعمال ہوتے ہیں، تو وہ در حقیقت وہ ان کا غصہ نہیں ہوتا بلکہ اس کے پیچھے رحمت مہدات ہوتی ہے، حق تعالیٰ کی طرف سے ایک رحمت ہوتی ہے، اور خاص طور پر ان لوگوں کے لیے جو اس رحمت سے صحیح استفادہ کرنا چاہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود مسعود بھی رحمت ہے، ہر لحاظ سے رحمت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، مگر اس سے صحیح فائدہ اس شخص کو ہوتا ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آثار کو قبول کر لے، صحیح فائدہ اس شخص کو ہوتا ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال کو قبول کر لے، اور صحیح فائدہ اس شخص کو ہوتا ہے، اس رحمت سے کامل استفادہ اس شخص کو ہوتا ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کو قبول کر لے۔ مماثلت کا مسئلہ نہیں ہے، وہ تو اگر کوئی یہ سوچ رہا ہے کہ میں برابری کر رہا ہوں تو وہ تو انتہائی احمق اور بے وقوف آدمی ہے، اور وہ جانتا ہی نہیں اسلامی شعور کیا ہے۔ لیکن مشابہت کا حکم دیا گیا ہے، اتباع کا حکم دیا گیا ہے، پیروی کا حکم دیا گیا ہے، اسوہ حسنہ قرار دیا گیا ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہر لحاظ سے رحمت ہے آقا، یہاں تک کہ اس دنیا میں سرکار کافروں کے لیے بھی رحمت ہیں، اس دنیا میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کافروں کے لیے، مشرکوں کے لیے، غیر مسلموں کے لیے، پورے عالم انسانی کے لیے رحمت ہے۔ کیوں رحمت ہے نہیں سمجھ میں آتا، لیکن ایک بات یاد رہے گی تو سمجھ میں آ جائے گا۔ پچھلے اقوام اور ملتوں میں ایسا ہوتا تھا، پچھلے انبیاء کرام علیہم السلام جب وہ اپنا پیغام پہنچا دیتے، دعوت اللہ کا فریضہ انجام دیتے، اور اللہ کے حکم کی تعمیل جب تک اللہ تعالیٰ کا منشا ہوتا وہ کر ڈالتے، اس کے باوجود جب وہ امت نہیں مانتی تو اس پوری کی پوری امت پر عذاب الہی آتا تھا اور پوری امت غرق ہو جاتی تھی، ایک ساتھ ہلاکت آتی۔ اب وہ چاہے پانی میں ڈبونے کی آئے یا زمین میں دھنسانے کی آئے، آسمان سے آگ برسے، یا مال تباہ ہو کے رہ جائیں، یا اور دیگر عذابوں میں وہ موت کا نشانہ بن جائے، مختلف جو بھی عذاب آتا وہ ایک ساتھ پوری کی پوری لٹیا ڈبو دیتا۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آقا کی اس بعثت پر رحمت بنا کر اللہ پاک نے اس امت کے لیے ایسا کیا کہ باوجود اس بات کی کہ دنیا نافرمان ہو گئی ہے، اور باوجود اس بات کی کہ دنیا اسی شعار بن گئی ہے، اور باوجود اس بات کی کہ دنیا میں بظاہر کفر کا غلبہ ہے، علم کا تو اسلام کا ہی غلبہ ہے، استشہاد کے اعتبار سے اسلام ہی کا غلبہ ہے، استدلال کے اعتبار سے قرآنی علوم ہی کا غلبہ ہے، فکر کے اعتبارات سے علوم اسلامیہ ہی کا غلبہ ہے، لیکن ظاہر میں جو شروع اور آفات کی کثرت معلوم ہوتی ہے، یہ سب کے سب ایک ساتھ کیوں نہیں تباہ و برباد ہو جاتے ہیں جبکہ وہ سر سے پاؤں تک نافرمان ہے اللہ کے بھی اور اللہ کے رسول کے بھی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا میں جی مبعوث کیے جانے کے بعد قیامت تک کیا ایسا ہوگا کہ پوری امت پر ایک ساتھ عذاب نہیں آئے گا، جزوی جھٹکے آئیں گے، ہو سکتا ہے کسی کو پانی میں بھی غرق کر دیں, ہو سکتا ہے کسی کو آگ میں بھی جلا دیں, ہو سکتا ہے کوئی عذاب آسمانی بھی اترے, ہو سکتا ہے کوئی سلطانی حصہ تسلط مسلط ہو جائے, لیکن یہ الگ بات ہے. جزوی طور پر تو عتابات آئیں گے لیکن کلی طور پر پوری امت ہلاک نہیں ہوگی. یہ رحمت ہے دنیا میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. اسی لیے اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صاحب رحمت کا مطلب بس مہربانی کا مفہوم ہے, کوئی کوئی کچھ بھی کر لے, بس حالات کچھ بھی رہے ہیں. حالات جی یہ اعتبارات جہاں پر نرمی کا یہ مضمون ہوتا ہے وہاں پر آپ کا بدر کے میدان میں پہنچنا بھی رحمت ہے, ہاں احد کے میدان میں پہنچنا بھی رحمت ہے, غزوہ جی حنین میں پہنچنا بھی رحمت ہے, جہاں آپ کی گفتگو رحمت, جہاں آپ کی نظر رحمت, جہاں آپ کی فکر رحمت, وہاں آپ کا جہاد بھی رحمت ہے. اسی لیے ہر اعتبار سے جو چیز دی گئی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے وقت بتایا. اسی لیے شاید نظر کہا ہے تو بالکل صحیح ہے, زندگی کو زندگی تیری ذات سے ملی. زندگی میں جو جان آئی ہے زندگی تو ہزاروں لاکھوں انسانوں میں پائی جاتی ہے لیکن وہ حقیقی زندگی نہیں ہے. حقیقی زندگی وہ ہے جو جس جو واسطے سے یعنی اطاعت اور اتباع اور پیروی کے سانچے میں ڈال کر بنائی گئی, یعنی اس میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے موافق چلنے والی زندگی. زندگی کو زندگی تیری ذات سے ملی, دولت خود آ گئی, دولت خود اپنے آپ کو پہچاننے کی جو دولت ہے وہ تیری ذات سے ملی, آقا کی بدولت ملی ہے وہ. ہم اپنے آپ کو پہچان پا رہے ہیں, ورنہ اب دنیا کی بے شعوری کا حال یہ ہے جی باہم ذوق آ گئی حائر پستی ہے بشر, باہم ذوق آ گئی حائر پستی ہے بشر, سارے جہاں کا جائزہ اپنے جہاں سے بے خبر. آپ کیا کر رہے ہیں؟ اسی لیے تقریر میں امت کے کردار کا رونا کا گفتار کے غازی کے کردار بدل جائے. فکر و فن کو روشنی تیری ذات سے ملی, شاہ راہ بندگی تیری ذات سے ملی, گمراہان زیست کو ایسا رہنما ملا, منزل خودی ملی جادہ خدا ملا. وہ حضور صلی اللہ رحمت بن کر آئے اور رحمت بن کر ہیں, قیامت تک رہیں گے. اس رحمت کی کرنیں پھوٹیں گی حشر کے میدان میں شفاعت کی صورت میں, پل صراط کے پاس نور کی شکل میں, میدان حشر کے اندر قیامت میں حشر میں حشر کے میدانوں میں اور مواقف حشر میں خاص طور پر اعمال کے اعمال ترازو ترازو میں جب اعمال تلیں گے وہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یا تو میں ملوں گا پھر تمہاں جی, یا تو میں ملوں گا خاص طور پر میزان عمل کے پاس یا پھر حوض کوثر کے پاس. وہ سب رحمت ہی کے آثار اور رحمت ہی کی کرنیں اور رحمت ہی کے اثرات اور رحمت ہی کے کام اور رحمت ہی کی صفات کے ظہوری برکات جو آدمی مرنے کے بعد اپنے آنکھوں سے دیکھے گا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ رحمت جس کے نقش قدم پر ہم چل کر ایمان اور اعمال صالحوں کے دائرے میں داخل ہو گئے, اللہ تعالیٰ اپنی شان رحمانی سے اس رحیم کی برکات کی بنیاد پر جنت کے اندر داخلہ محنت رحم کی بنیاد پر دیں گے, ہمارے عمل کے غرور کی بنیاد پر نہیں اور ہماری فکر و عمل کے ذرے پر نہیں, بلکہ اللہ اپنے فضل سے جنت میں داخل کریں. اسی لیے ایک طرف آپ کی رحمت اس طرح ظاہری اعتبارات اور دوسری طرف سرنگون تیرے حضور خسروان نے کئی گلا, زندگی کے تمام شعبوں میں آقا کی رحمت حاوی تھی. یہ سرنگو تیرے حضور خسروان کئی گلا, دنیا کے وہ بادشاہ جو اپنے سر پر تیری ٹوپی پہننے کو اور بڑے بڑے جی بادشاہت اختیار کر لینے کو اپنے بہت بڑا ہم کام سمجھتے تھے, لیکن وہ سب کے سب آقا کے دربار میں غلامانہ حیثیت سے حاضر ہو جانا پڑتا تھا. سرنگو تیرے حضور خسروان کئی گلا, زہد مملکت شکار فخر سلطنت بنا,
آپ زہد ایسا اختیار کیے ہوئے تھے, دنیا سے بے رغبت اتنے تھے کہ مملکتیں آپ کے قدموں میں تھیں. یہ اس طرح جمع فرمایا تھا زہد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, دنیا کی مملکتوں کو حجی لا کر پائمال کر دیا تھا اور دنیا آپ کی ٹھوکروں میں موجود تھی. مگر اتنا زہد جناب رسول اللہ صلی اللہ, زہد مملکت شکار, فقر سلطنت بنا. آپ نے فقیری اختیار کی تھی اور آپ کی فقیری اور درویشی وہ اختیاری مضمون تھا, ورنہ احد پہاڑ کو سونا بنانے کا بھی پیشکش کیا گیا تھا, لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اختیار فقر کو اختیار فرمایا اور فرمایا الفقر فقری, فقیری میرا فقر ہے اور میں اس کو لائق افتخار سمجھتا ہوں. فقر تھی مملکت شکا, فقر سلطنت بنا, عرصے ہنوم و بدر تیرے عظم کے گواہ. خالی تسبیح ہی نہیں پڑتے تھے سرکار جی, جہاں ضرورت پڑتی تو گردن بھی ناپتے تھے جی. اسلامی مملکت ہو اور چور چوری کرے تو پھر ہاتھ کٹوا کے بھی بتاتے تھے. کوئی زانی زنا کرتا تو پتھروں کے ذریعے سے مار کے بھی سمجھاتے تھے. عرصے ہنین و قدر تیرے عظم کے گواہ, گہ امام عابدہ گاہ قائد سباہ, گاہ قائد سباہ, تیری ذات پاک کی شان کیا کروں گیا, ایک شمع نور کی سینکڑوں تجلیاں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم رحمت ہے ہر اعتبار میں, مہربان ایسے مہربان ایسے, ماشاء اللہ اتنے مہربان. طائف کا بازار ہے جی, دشمن اپنے ہاتھوں میں پتھر لیا ہوا ہے اور آپ پر ظلم کرنا چاہتا ہے, آپ رحم کرنا چاہتے ہیں, دشمن ظلم کرنا چاہتا ہے, آپ پیار جھونکنا چاہتے ہیں, دشمن دشمنی کرنا چاہتا ہے, آپ رحمت کے محتاج بننا چاہتے ہیں, وہ انسان زحمت کے دائرے میں داخل ہونا چاہتا ہے. طائف کا واقعہ ساری دنیا کو معلوم ہے, بچے کو جو اسلام سے واقف ہے جانتا ہے وہ بچہ جی. وہ محل نہ ہوگا اگر ان مصروں کو آپ کی خدمت میں گوش گزار کروں, بشرطے کی توجہ ضروری ہے ورنہ سمجھ میں نہیں آئے گا. طائف کا یہ بازار ہے, طائف کا یہ بازار ہے, شور و شر اشرار ہے, پیارے نبی کا پیار ہے کفار کی پیکار ہے. یہاں ہر بات گوہر بار ہے, جو بات آخا کہنا چاہتے ہیں اور رحمتوں کو لیے ہوئے, مگر وہ ہر ایک وہ بد کردار ہے. آخا کا حال کیا ہے, ہر کام گوہر بار ہے اور دشمن کا حال کیا ہے, ہر ظلم کی بھرمار ہے. یہاں تک کہ لوگوں نے آپ کے اوپر پتھراؤ کیا, پھر کیا صورت حال ہوئی جی. ہر جال نالین لالا دار ہے, ہر جال لہو کی دھار ہے, نالین لالا دار ہے, ہر جال لہو کی دھار ہے. کیا رحمت سرکار ہے, لب پر دعا ہر بار ہے. کیا رحمت سرکار ہے, لب پر دعا ہر بار ہے. اگر اس وقت ملک الجبال کو بھیجا گیا تھا اور یہ بات کہی گئی تھی کہ اللہ پاک نے بھیجا ہے, اور اگر آپ اشارہ فرما دیں تو دونوں پہاڑوں کے درمیان میں اس طائف کی بستی کو پیس کر چکی کی طریقے سے سارے انسانوں کو تباہ و برباد کر دیا جائے. آقا نے ارشاد فرمایا اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون. اے اللہ جاہل ہیں جاہل, اے اللہ علم دے دے, علم دے دے. واقف نہیں ہے وہ سرکار کی رحمت افعال میں. ہم جس عمل کو معمولی سمجھتے ہیں وہ عمل معمولی نہیں ہوتا, اسی لیے ہم نے وقت کے اس اختصار کے پیش نظر قرآن مجید کے دیے ہوئے ایک حکم کو سامنے رکھ کر اس سرکار کی رحمت کے ایک اثر کو پیش کرنے کے لیے مربوط کیا اس دوسرے ٹکڑے کو جو وضو کا عمل کہلاتا ہے. اے ایمان والو, جب نماز کے لیے اٹھو تو وضو کر لیا کرو. وضو کرنے کا طریقہ تو سب کو آتا ہی ہے نا, ہم اس کو معمولی سمجھتے ہیں, معمولی نہیں ہے وہ, غیر معمولی ہے جی. عام آدمی اس کو رحمت سمجھتا ہے, آقا اس کو رحمت سمجھتے ہیں. ایک آدمی اس کو غیر ضروری قرار دیتا ہے, اللہ پاک اسے ضروری قرار دیتے ہیں. ایک آدمی اس کو زحمت سمجھتا ہے, اور رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم وضو کے عمل کو رحمت بتاتے ہیں. فرمایا, عجیب بات ارشاد فرمائی, دار قطنی کی روایت ہے, فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے من تمو احسن الوضو, جو شخص وضو کرے اور اچھا وضو کرے, جو شخص وضو کرے اور اچھا وضو کرے, ثم رفع طرفه الى السماء, پھر وہ اپنے انگلی کے اشارے سے یا آنکھوں کے اشارے سے آسمان کی طرف نظر اٹھائے اور یوں کہے, اشہد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله, یا تو کلمہ شہادت پڑھا یا پھر چاروں کلمہ پڑھا. روایت کے اعتبار سے وقت کی تنگی کے بنا شاید میں اس کی تفصیل نہ کر سکوں, یا آپ نے کلمہ شہادت پڑھا یا پھر چاروں کلمہ پڑھا. اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ حق تعالی اس شخص کے لیے فتحت له ابواب الجنت ثمانیہ, اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کے آٹھوں دروازے کھول دیتے ہیں. اور ارشاد فرماتے ہیں کہ اے وضو کر کے پاک ہونے والے میرے بندے, الجی اب اللہ کے حکم کی بنیاد پر نماز پڑھنے والے میرے بندے, ایسا کر جنت کے ان آٹھوں دروازوں میں سے جس دروازے سے چاہے آ جا, تیرا ویلکم کرتا ہوں. استقبال کیا جنا, اللہ پاک نے اپنے حبیب کے واسطے سے ایک چھوٹے سے عمل پر جنت کے آٹھوں دروازوں کے کھولنے کی بشارت دی. کیوں کہ رحمت ہے, رحمت ہے, وہ بڑی رحمت ہے, سمجھ میں نہیں آتی رحمت. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, ایک مرتبہ آقا نے, مسلم شریف میں ہے غالباً یا ابن ماجہ میں ہوگی, توضأ مرتن, یہ ایک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمایا اور ہر عضو کو ایک مرتبہ دھویا, توضأ وغسل مرة, ایک مرتبہ دھویا, وضو پورا کیا اور ارشاد فرمایا, ایک مرتبہ جب دھویا کسی عضو کو تو فرمایا, ھذا وضو, یہ وضو ہے, لا يقبل الله الصلاة الا به, یہ وضو کا وہ درجہ ہے جس کے بغیر نماز قبول نہیں, یہ وضو کا وہ درجہ ہے جس کے بغیر اللہ تعالیٰ نماز کو قبول نہیں کر دے, مطلب بغیر وضو کی نماز نہیں ہوتی. اس کے بعد دو اعضاء کو دو دو مرتبہ دھویا, توضأ مرتين, ہر عضو کو دو مرتبہ دھویا, خاص طور پر چہرے کو اور ہاتھ کو اور پاؤں کو, ایسی کلی اور ناک میں پانی چڑھانے کے, مرتين, تو فرمایا اعطا اللہ الاجر مرتین, اللہ تعالیٰ اس شخص کے ثواب کو بھی ڈبل کر دیں گے, اللہ تعالیٰ اس شخص کے ثواب کو بھی ڈبل کر دیں گے. پھر ایک اور عمل کیا, اسی حدیث کا ٹکڑا ہے, ثم توضأ ثلاثا, تین تین مرتبہ عضو کو دھویا, جتنے عضو جی وضو کے اندر جتنے اعضاء کو تین تین مرتبہ دھویا جاتا ہے انہی سے متعلق بات ہے, تو جن اعضاء کو تین تین مرتبہ دھویا جاتا ہے وہ تین تین مرتبہ دھو کر اس وضو کی آپ نے تکمیل فرمائی, اور اس کے بعد ارشاد فرمایا, ھذا وضوئی, یہ میرا وضو, یہ میرا وضو, ووضوء الانبیاء من قبلی, اور میرے مجھ سے پہلے جتنے پیغمبر گزرے ان سب کا وضو ایسے ہی تھا, یہ میرا وضو, اور میں مجھ سے پہلے گزرے انبیاء کرام علیہ السلام کا وضو, اور فرمایا ھذا وضوء خلیل الرحمن ابراہیم علیہ السلام, اور یہ رحمان کے خلیل اور پکے اور سچے دوست حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بھی یہی وضو تھا. سمجھ رہے ہیں, اس عمل کی برکت سے نسبت کس سے ہوئی, انبیاء سے, اس عمل کی برکت سے نسبت کس سے قائم ہوئی, خلیل الرحمن حضرت ابراہیم علیہ السلام, خلیل اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے, اور اس عمل سے نسبت قائم ہوئی خود رحمت محدات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی سے نسبت قائم ہوئی. کتنی رحمت ہوگی اس وضو میں. اس کے لیے مسلم شریف کی معنان حدیث میں یہ بات موجود ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, بہت ہی آپ نے بہت ٹوٹ کر تحفہ دیا اپنی امت کو, اور فرمایا, علی انبئکم بما یکفر اللہ به خطایا, اے کچھ کام کام بتاؤں, خاص کام, سنو سنو, خاص کام بتاتا ہوں, ایسا عمل جن عمل کے کرنے سے اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں, اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں, ویرفع به درجات, اور اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے درجوں کو بلند فرما دیں, درجات کے بلند فرماتے ہیں. جی ظاہر ہے کہ صحابہ پورے متوجہ ہو گئے ہوں گے. آپ نے ارشاد فرمایا, اس باغ الوضو, وضو کو بتمام و کمال پورے اہتمام کے ساتھ کرنا ہوں, یہ اور نقل الاقدام الى المساجد، اپنے پاؤں کو اللہ کی عبادت بجا لانے کے لیے اپنے پاؤں کو مسجد کی طرف چلانا، قدم کو منتقل کرنا، سمجھ رہے؟ کار سے آئے بھی تو ثواب مل جاتا، مگر اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ پیدل لاؤ تو یقیناً ثواب بڑھ جائے گا جی، موقع اور محل کی مناسبت سے ثواب تو محرومی نہیں رہے گی، لیکن اگر نیت کر لیں گے تو کیا گزر جائے گا؟ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے. اور فرمایا انتظار الصلاه بعد الصلاه، ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار، ظہر آپ نے پڑھی عصر کا انتظار کیا، عصر پڑھی آپ نے مغرب کا انتظار کیا، مغرب پڑھ کر آپ نے عشاء کا انتظار کیا، عشاء پڑھنے کے بعد فجر کی فکر دامنگیر ہے، تو اللہ پاک اس سوچنے پر گناہوں کو معاف فرماتے ہیں، درجات کو بلند فرماتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. عمل چھوٹے جزا بڑی. لوگ پوچھتے ہیں صاحب وہ ارے نہیں صاحب آخر یہ وضو رکھا کیوں گیا، کیا ضرورت پڑی اس کی؟ حکماء اسلام نے لکھا ہے کہ اس میں رحمت چھپی ہوئی ہے، رحمت. اور ایک بہت بڑے سوال کا جواب ہے، جس میں انسانوں کا سوال یہ ہوتا ہے کہ صاحب کوئی ایسی بات بتائیے جس سے اللہ تعالیٰ مجھ سے محبت کرنے لگے، اور مجھے کوئی ایسا عمل اور وظیفہ بتا دیجئے جس عمل کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ مجھے محبوب بنا لے. ہر ایک کو سوچ رہا ہوگا نا، خاص وظیفہ، خاص عمل، خاص تسبیح، رات میں پڑھوں یا دن میں پڑھوں، صبح پڑھوں یا شام پڑھوں، کوسے وقت پڑھوں، 8:04 پڑھوں، 4:03 پڑھوں، کیا کروں صاحب؟ اللہ تعالیٰ مجھے کوئی خاص عمل بتا دے آپ لوگ جس کی وجہ سے مجھے وہ برکت مل جائے. حکماء اسلام نے یہ بات لکھی ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے طہارت سے رہنے کی برکت سے اور تمہارے باوضو رہنے کی برکت سے اللہ پاک اپنا محبوب بنا لیں گے. وہ اللہ والے سے پوچھا گیا کہ آپ اتنی بڑی جو بات بتا رہے ہیں، کچھ قرآن حدیث کا کوئی حوالہ بھی رکھتے ہیں یا بے حوالہ بات کرتے ہیں آپ؟ فرمایا اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، اللہ تعالی محبوب بناتے ہیں پاکیزہ رہنے والے انسانوں کو. ہم لوگ رہتے ہیں پاکیزہ، کس کو کہتے ہیں پاکیزہ؟ جی نجاست لگ گئی، گندگی ٹھیک ہے، لیکن آنکھ بھی پاک ہوئی، نظر پاک ہوئی، زبان پاک ہو گئی، دماغ پاک ہو گیا، یا قوت سنوائی کو پاکیزگی کی کوئی طہارت ہم نے دی؟ ہم کو کیا پتا کہ آنکھ کو بھی طہارت دینا پڑتا ہے، زبان کو بھی طہارت کرنا پڑتا ہے، ہاں ہاں نظر کو بھی پاکیزہ بنانا پڑتا ہے، ہاتھوں کو بھی طہارت دینی پڑتی ہے، اور پاؤں کو بھی پاکیزہ بنانا پڑتا ہے. ہم کیا جانتے ہیں طہارت کسے کہتے ہیں؟ اولیاء کرام نے تو طہارت کی بے شمار قسمیں لکھی، لیکن الغزالی نے 5 قسموں کو پھر منتخب کر کے 3 میں منحصر کر کے خاص طور پر 3 میں خاص طور پر ذکر کرتے ہوئے یہ بات کہی کہ ایک ہے جسم کی طہارت، دوسرے ہے دل کی طہارت، اور تیسرے ہے عمل کی طہارت. آدمی اس طہارت اور پاکی، ہم کو تو یہ بھی پتہ نہیں کہ صاحب اس کو زیر سے پڑھنا ہے کہ زبر سے پڑھنا ہے کہ پیٹ سے پڑھنا ہے، کچھ پتہ نہیں ہم لوگوں کا. وضو کا جو عمل ہے وضو، ہم لوگ اس کو معمولی سمجھ، ایک ہے واؤ کے پیش کے ساتھ، ایک ہے واؤ کے زبر کے ساتھ، ایک ہے واؤ کے زیر کے ساتھ، تینوں میں بہت بڑا فرق ہے، سمجھ رہے بھائی؟ ہاں واؤ کے زیر کے ساتھ پڑھے تو معنی یہ ہوتے ہیں وہ برتن، وہ لوٹا یا وہ ظرف جس میں پانی ڈال کر ہم وضو کر رہے ہیں، سمجھے؟ یہ وضو زیر کے ساتھ آلت الوضو، سمجھ رہے؟ اور اگر وضو کو زبر دے کر پڑھے وضو، جیسے عرفی طور پر ہم لوگ بول لیا کرتے ہیں، تو اس سے وہ پانی جس سے وضو کیا جاتا ہے اس کو وضو بولتے ہیں. نہ کلی کرنا، نہ کوئی پانی چڑھانا، مسا کرنا، پاؤں دھونا، دایاں اور بایاں، یہ ترتیب وہ ترتیب، اس کو بولتے ہیں عضو، واؤ کے پیش کے ساتھ. اور بڑی عجیب چیز ہے میرے دوست، وضو، اگر آدمی میں سلیقہ آ گیا تو ماشاءاللہ اس وضو کی برکات سے اللہ تعالی حسن نظر دے دیں گے، حسن کلام دے دیں گے، حسن سنوائی دے دیں گے، حسن گرفت دے دیں گے، حسن رفتار دے دیں گے. یہ امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے اور حکماء اسلام نے یہ بات لکھی ہے کہ آدمی قرآن مجید میں سب سے پہلے چہرے دھونے کا حکم ہے. ایسا کیوں لکھا گیا ہے؟ فرمایا گیا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ زیادہ تر آدمی کے جو گناہ ہوتے ہیں ہاتھ سے، کانوں سے، آنکھوں سے، زبان سے، اور ایسے ہی سر کے ان حصوں سے ہوتے ہیں. یہ نظر سے، آنکھ سے غلط دیکھ لیتا ہے، کانوں سے غلط سن لیتا ہے، زبان سے غلط بولتا ہے، ہاتھ کو غلط استعمال کرتا ہے، پاؤں کا غلط استعمال کرتا ہے، غلط طرف چلاتا ہے. تو در حقیقت عجیب و غریب ترتیب ہے. ہاں، اسی لیے وضو کرتا ہے ایک آدمی تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو جھڑا دیتے ہیں. تمام جی علماء اہل سنت اس بات پر متفق ہیں، اور بیشتر روات نے بجی بتوثیق و تصدیق یہ بات کہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کے اوپر اپنے بات خاص حالات موقع کی مناسبت سے منکشف کرتے ہیں، اس کو کشف کہا جاتا ہے، اور ایسے شخص کو صاحب کشف کہا جاتا ہے. اللہ کبھی اس بات کو کھولتے ہیں. اور جی حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آیا ہے کہ حق تعالیٰ نے ان کے اس فکر اور عمل کی نورانیت سے اللہ نے خصوصی کرم کر کے ایک صورتحال یہ پیدا کر دی تھی کہ وہ یہ دیکھنے لگے تھے کہ کوئی وضو کرنے والا شخص وضو کر رہا ہے، اور آپ مسجد میں بیٹھے ہوئے ہوں اور وضو کرنے والا شخص وضو کر رہا ہو، تو آپ کو یہ بات نظر آتی تھی کہ اس شخص کے کس جزو بدن سے کون سا گناہ پانی کے قطروں کے ساتھ بہ رہا ہے. اگر کوئی چور ہوتا وہ اپنا ہاتھ وضو کر کے آتا تو آپ اس کا ہاتھ پکڑ لیتے اور فرماتے میرے اوپر میں رحم کر اور اللہ کے واسطے آئندہ سے چوری نہ کرو جی. اور کوئی آنکھوں کا زانی ہوتا، کوئی جھوٹ کا کہنے والا، زبان سے غلط بولنے والا ہوتا، کسی کی گرفت غلط ہوتی یا کسی کی رفتار غلط ہوتی، کسی کے پاؤں غلط سمت چلتے، تو آپ فرماتے کہ اللہ کے بندے یہ کیا ہے، احتیاط کرو، بچو اور گناہوں سے بچو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اللہ تعالیٰ کے حکم کے اعتبار سے حکم کی تعمیل کرتے رہو. یہ صورتحال پیدا ہو گئی کچھ دنوں کے لیے، یا چند لمحوں کے لیے، چند گھنٹوں کے لیے، چند دنوں کے لیے، جب تک اللہ تعالیٰ کو منظور تھا حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو اپنی ذات کے اعتبار سے ضمیر نے آپ کو متنبہ کیا اور کہا کہ نعمان بن ثابت، اس طرح تجھے کشف ہونے سے اور دوسرے کا گناہ ظاہر ہونے سے اس کے سوا تجھے کیا ملا کہ تو دوسروں کے عیب دیکھ رہا ہے، بتا اس میں اور کیا خوبی ہے. انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ اس کشف کو اپنے کرم سے چھین لیجئے. اور ہم لوگ ایسا وظیفہ بتاؤ کہ خبر یوں کھل جانا ہو، کشف خبر. لوگ یہ ایسے ایسے وظیفے پوچھتے ہیں، ہم لوگوں کے ساتھ تو روز آتے رہتے ہیں اس قسم کے حالات، بس صاحب کشف خبر ہو جائے، کشف قلوب ہو جائے، کشف ارواح ہو جائے، یہ پردہ ہٹ جائے، وہ پردہ ہٹ جائے. ارے میرے دوستو، یہ جی پسند آئی مجھے بات ایک مفکر کی، خدا کرے کہ تیری بھی سمجھ میں آ جائے. یہی ہے کشف تیرا آج کے زمانے میں، کہ تو حقیقت توحید ہی کو پا جائے. بہت بڑا کشف ہے اگر کسی کے اوپر ہو گیا. کشف کی دو قسمیں ہیں، ایک کشف صغرا کہلاتا ہے، ایک کشف کبرا کہلاتا ہے، ایک چھوٹا کشف کہلاتا ہے، ایک بڑا کشف کہلاتا ہے. بڑے سے بڑا کشف وہ ہوتا ہے اللہ پاک اپنا علم اس شخص کے اوپر منشرح فرما دے اور اس کے لیے ہدایت کا راستہ کھول دے. میرے دوست اس سے بڑھ کر اور کشف اور ہدایت کی کیا بات ہوگی. اسی لیے میرے دوست کشف اس کے پیچھے نہ پڑو، کشف و کرامت غیر ہیں. والد صاحب رحمت اللہ علیہ کا شعر ہے، کشف و کرامت غیر ہے، حاصل نہ ہو تو غم نہ کر، دل عشق سے آباد رکھ، اللہ بس باقی حوص. ہاں کشف و کرامت غیر اللہ ہے، غیر اللہ ہے اللہ ہے، کشف یا غیر اللہ ہے، کرامت اللہ ہے یا غیر اللہ ہے. ارے پھر کشف و کرامت غیر ہے، حاصل نہ ہو تو غم نہ کر، دل عشق سے آباد رکھ، اللہ بس باقی حوص. اسی لیے میرے دوستو اللہ پاک نے کرم فرما کر اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو سراپا رحمت بنا کر آپ کے ہر عمل کو رحمت بنایا. ان اعمال میں سے ایک وضو کا عمل بھی ہے. وضو کا عمل, جب ہم ہاتھ دھوتے ہیں تو کیا پڑھتے ہیں, چہرہ دھوتے ہیں تو کیا پڑھتے ہیں, کلی کرتے ہیں تو کیا پڑھتے ہیں, ناک میں پانی چڑھاتے ہیں تو کیا کرتے ہیں. جی وقت تنگ ہوا ورنہ چاہتا تھا کہ اس کا ترجمہ وغیرہ کر دوں. بس خلاصہ یہ ہے کہ اس طرح ہر عضو کے وقت دعا بھی موجود ہے. پھر دایاں دھوتے ہو, پھر بایاں دھوتے ہو, پھر مسح کرتے وقت, پھر کانوں کا مسح, پھر گردن کا مسح. گلے کا مسح نہیں کرنا, بدعت ہے. گردن کا مسح سنت ہے, گلے کا مسح بدعت ہے. سمجھ رہے ہیں؟ ایسی پاؤں دھوتے ہوا سیدھا پاؤں بھائیں پاؤں. علماء کرام نے موقع کی نزاکت سے یہ دعائیں تو بتلائی ہیں, لیکن بہت ٹھیک اور اہل سنت نے تحقیق کی روشنی میں فرمایا کہ اگر کوئی کم سے کم ایک دعا کو یاد کر کے پڑھ لے تو اس کی پوری سنت کا ثواب مل جائے گا. اور اس کے تین ٹکڑے ہیں اس جملے کے, اس دعا کے. اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی. یہ دعا مسنون ہے وضو کے اندر. ہاں, اور تاکید کے ساتھ آئی ہے, اس لیے مسنون موقت سے بھی تعبیر کیا گیا ہے. اس دعا کی اہمیت کو سمجھایا گیا. باقی دعائیں اس کے بعد کی ہیں, اس سے پہلے کی نہیں ہے. پر اللہم اغفر لی ذنبی, اے اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما دے. وسعنی فی داری, اے اللہ میرے گھرانے کو, میرے گھر کو کشادہ فرما دے. بارک لی فی رزقی, اے اللہ آپ مجھے دیے جانے والے رزق کے اندر اے اللہ برکت عطا فرمائیے. تو گناہوں کی معافی, گھر کی وسعت, رزق میں برکات, یہ تین چیزیں ملتی ہیں. اور وہ شخص دعا کرتا رہتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول کرتے رہتے ہیں. اور اس عمل پر اللہ تعالیٰ جو بھی عمل ہم کر رہے ہیں ہر ایک کو 10,000 اب دے کر اللہ تعالیٰ دیتے رہتے ہیں کہ اس شخص نے ایک نیکی کی اور اس کے بعد اس کو 10 گنا اس کو ثواب دے دیا جاتا ہے. تو میرے دوست وقت تمام ہوا اور اس رحمت کی کچھ تفصیلات, وضو کی مزید کچھ تشریحات کرنا منشا تھا لیکن وقت پورا ہو گیا. اللہ تعالیٰ اپنے خصوصی کرم سے دنیا اور آخرت کی بھلائی نصیب فرمائے اور شرور اور آفا سے محفوظ فرمائے. خاص درخواست آئی ہے, یہ محترمہ رخصانہ حمید ڈاکٹر عبدالحمید مرحوم کا بتاریخ 2 جولائی عمرے سے واپسی پر طائف میں کار کے حادثے میں انتقال ہو گیا ہے. ہاں, اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے, بس مندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے. میں ایک اور عالم صاحب, ایک اور مولانا کی ایک چٹھی آئی ہوئی ہے اور مولانا عمر قاسمی کی, اور ان کی ایک کتاب داڑھی منڈھانا حرام ہے, وہ غالباً باہر دروازے کے پاس دستیاب ہے. آپ حضرات خاص طور سے اس کو لینے کا خیال کیجیے اور سننا تیندا فرمائیں.